بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک میں شدت آ گئی ہے، اور دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور ایران اور افغانستان کے صدور کی آن لائن شرکت سے 140 کلومیٹر طویل خواف ہرات ریلوے لائن کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک میں شدت آ گئی ہے، اور دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ مختلف ریاستوں سے ملنے والی دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور سڑک جام جمعرات کو 15ویں دن بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسان سردی کی شدت کے باوجود وہاں سے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ مہینوں کا راشن لے کے آئے ہیں، اور کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ سامعین، ہندوستان میں کسانوں نے آج 15ویں دن بھی دہلی سے ملنے والی سرحدوں پر اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
نئے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کسانوں نے زرعی قوانین میں اصلاح کی مرکزی حکومت کی تحریری یقین دہانیوں کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے، اور اس مسئلے کو لے کر اپنے احتجاجات تیز تر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں نے آج 15ویں دن بھی دہلی سے ملنے والی سرحدوں پر اپنے احتجاجات جاری رکھے۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں لیکن اپنے مطالبات کو لے کر ہماری تحریک جاری رہے گی۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کسان دہلی سے ملنے والی اتر پردیش کی سرحد پر دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے، اب فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان 5 دور کے مذاکرات ہوئے لیکن دونوں فریقوں کے اپنے اپنے مواقع پر ڈٹے رہنے کے سبب کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کسان نئے زرعی قوانین میں اصلاح نہیں بلکہ انہیں سرے سے منسوخ کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ احتجاجات کرنے والے کسانوں نے اپنے ان مظاہروں کو پرامن بتایا اور کہا کہ ان میں شریک سبھی کسان ہندوستانی شہری ہیں اور محب وطن ہیں۔ ہمارے احتجاجات میں نہ تو سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کا عمل دخل ہے۔ ادھر اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے ایک 5 رکنی وفد نے زرعی قوانین کو لے کر کل شام صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کر کے نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی اپیل کی۔ صدر سے ملاقات کے بعد کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ زراعت سے متعلق بلوں کو واپس لے جو کسانوں سے مشورے اور بحث کے بغیر پاس کیے گئے تھے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد جمعرات کو متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی اور شفا یابی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 31,521 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,67,000 ہو گئی۔ اس دوران مزید 412 افراد کرونا کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 141,772 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے سب سے زیادہ اموات کا اندراج مہاراشٹر میں کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مہاراشٹر میں 75، اس کے بعد دہلی میں 50 اور اتر پردیش میں 47 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 37,725 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 92,53,000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے انسداد کرونا مرکز نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,168 نئے مریضوں اور 56 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں اسی کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 2,030 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 429,280 ہو چکی ہے، جن میں سے 8,603 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 374,301 افراد کرونا کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق 9 دسمبر کو ملک میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 40,200 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 59,06,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان نے ہندوستان پر ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اعلان کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزی میں 2 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج نے یہ بلا اشتعال فائرنگ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے یہ بلا اشتعال فائرنگ لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر پر کی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی فوج کی فائرنگ کے جواب میں پاکستانی فوجیوں نے بھی فائرنگ کی، جس کے ہندوستانی فوج کو سنگین نقصانات پہنچے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان نے ایک دن پہلے ہی ہندوستان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ دے دیا تھا۔ ایران اور افغانستان کے صدور کی آن لائن شرکت سے 140 کلومیٹر طویل خوا فرات ریلوے لائن کا افتتاح ہو گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کے روز خوا فرات ریلوے لائن کی افتتاحی تقریب سے اپنے آن لائن خطاب میں افغانستان کے صدر اور افغان عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایران اور افغانستان کی عظیم قوموں کے لیے اہم دن ہے۔ ایسی دو قومیں جو مشترکہ تاریخی اور دینی ثقافت کی حامل ہیں اور ایک ہی علاقے میں ایک دوسرے کا پڑوسی بن کر جنہوں نے اپنی اخوت و برادری اور اچھی ہمسائیگی کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے تعلقات، دلی رجحانات، مشترکہ اقدار اور کوششوں کے ذریعے ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں اور آج دونوں ملکوں کی قوموں کے تاریخی تعلقات کا ایک اور اہم دن ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے بھی اپنے آن لائن خطاب میں دونوں ملکوں کے درمیان ریلوے لائن کے اس پروجیکٹ کو حیاتی اور تاریخی قرار دیا اور کہا کہ اس اہم ریلوے لائن کا افتتاح دونوں ملکوں کے علاقوں کو ریلوے لائن کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑنے اور مستقبل میں اقتصادی مفادات کے حصول سے متعلق انجام پانے والی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے کہ خوا فرات ریلوے لائن کا افتتاح ریلوے لائن کی توسیع کی راہ میں ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے، جس نے ملک کے مشرقی علاقے کی ترقی کے ساتھ ایشیا اور یورپ کے درمیان مصنوعات کی منتقلی میں ایران کے کردار کو اہم بنایا ہے اور جسے مغرب کے ساتھ مشرقی کوریڈور میں اسلامی جمہوریہ ایران کا مقام اور زیادہ مضبوط و مستحکم ہوا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ اگلے مہینے کی ابتدا سے 30% صارفین کے لیے گیس اور پانی مفت ہوگا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کی نشست میں اگلے ہجری شمسی سال کا بجٹ بل مقررہ وقت سے پہلے پارلیمنٹ میں بھیجے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کا بجٹ بڑا اہم ہے اور حکومت نے پچھلے 7 برسوں میں جو بجٹ پیش کیے ہیں ان سے کسی حد تک الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال کے بجٹ کا ایک پیغام ملک کے کمزور طبقوں اور کم آمدنی والے افراد کی امداد پر مبنی ہے اور اس بجٹ میں پسماندہ طبقوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی امریکہ کا فرض ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس بین الاقوامی معاہدے میں واپسی کی شرائط پوری کرے اور پھر مراعات حاصل کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے عصر حیات آن لائن پروگرام میں شرکت اور ارمان میڈیا ثقافتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے ایران کے خلاف عالمی سیکیورٹی اتحاد کو شکست ملی ہے اور اسی بنا پر امریکہ اور اسرائیل کو تشویش لاحق ہے، اس لیے کہ امریکی اور غاصب صہیونی حکومت نے ایرانوفوبیا کے ذریعے ایران کے خلاف عالمی اتحاد قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ 6 ملکوں پر مشتمل سلامتی کونسل کی حمایت کے ساتھ طے پانے والا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے اور 104 صفحات پر مشتمل اس کی دستاویزات اتنی پختہ اور مستحکم طور پر تیار کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ 4 برسوں کے دوران اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے اور اب تک کوئی بھی فریق یہ بات نہیں کہہ سکا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابی کی 3ری سالگرہ کے موقع پر اس ملک کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مشرقی عراق کے صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے کھچے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حشد الشعبی کے 34ویں بریگیڈ نے جمعرات کی صبح صوبے صلاح الدین کے جنوبی علاقوں میں داعشی عناصر کا صفایا کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر اپنی کاروائی شروع کر دی ہے۔ اس بیان کے مطابق صلاح الدین کے جنوبی علاقوں اور بلد کے مضافاتی علاقوں میں امن کے تحفظ اور تفتیش و جستجو نیز دہشت گرد عناصر کا تعاقب کرتے ہوئے حشد الشعبی کی پیش قدمی جاری ہے۔ عراقی فوج اور حشد الشعبی نے گزشتہ 2 دن میں عراق کے کئی صوبوں میں کارروائی کے دوران تفتیش و جستجو کا عمل جاری رکھا ہے۔ ترکی شامی فوج کے محاصرے میں آئے اپنے فوجی اڈے خالی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حلب میں موجود مقامی حلقوں نے بتایا ہے کہ خانتومان، راشدین اور اسرمان سے ترک افواج نے انخلا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے یہ تینوں فوجی اڈے اس وقت مکمل طور سے شامی فوج کے محاصرے میں ہیں، جس کے پیش نظر انقرہ شام کے شمالی علاقوں میں موجود اپنے دیگر اڈوں کی مانند خانتومان، راشدین اور سرمان سے اپنے فوجیوں کو نکالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زربہ اور آلیس میں واقع ترکی کے فوجی اڈے بھی اس وقت شامی فوج کے محاصرے میں ہیں۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی کے فوجی ادلب کے جنوبی علاقے اور ہما کے مضافات میں تعینات کیے جائیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غاصب سہونی ٹولے کے لیے کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ تل ابیب پہنچ گئی ہے۔ ایک ایسے وقت جب پوری دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، امیر اور ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کی خبریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز ویکسین الائنس نے انکشاف کیا ہے کہ 70 ترقی پذیر ممالک میں صرف 10% افراد ہی کو ویکسین میسر ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے سربراہ نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے امریکی اور یورپی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی میں اضافہ اور معائنہ کاروں کا اخراج ایٹمی معاہدے سے ایران کی مزید روگردانی تصور کیا جائے گا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے ایسے کسی بھی اقدام کی بابت تشویش ظاہر کی جو ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کے بعد کی صورتحال کو مزید کشیدہ بنانے پر منتج ہو۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدہ توڑنے اور یورپ کی وعدہ خلافیوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے کہا کہ وہ ایٹمی معاہدے کی مقررہ حد سے زیادہ یورینیم افزودہ بنانے اور عالمی معائنہ کاروں کو نکالنے کے اعلان پر عمل نہ کرے۔ IAEA کے سربراہ نے کہا کہ عالمی معائنہ کاروں کی تعداد کو محدود کیا گیا تو ان کے کام میں خلل پیدا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ IAEA اور ایران کے درمیان تعاون بہرحال جاری رہے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایک بل کے مطابق بل کی منظوری کے ایک ماہ بعد پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں نتند کی ایٹمی تنصیبات میں IRM2 قسم کی کمی سے کم سے کم 1000 سینٹری فیوج مشینوں کے ذریعے ملکی ضرورت کا ایٹمی ایندھن تیار کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے 8 مئی 2018 کو ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد ایران کے اقتصادی مفادات کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا۔ مذکورہ ملکوں نے امریکہ کے اس اقدام کے خلاف زبانی دعوے تو کیے لیکن ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ ان حالات میں ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے 8 مئی 2019 کو امریکہ کے ایٹمی معاہدے سے نکل جانے کے پورے ایک سال بعد ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں مرحلہ وار کمی کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد اس معاہدے کے تحت ایران کے حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرنا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کئی بار واضح کر چکا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی مفادات کی تکمیل کی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے کی معطل شدہ شکوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 آذر، 24 ربیع ثانی اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ربیع ثانی سن 993 ہجری قمری کو مصری عالم دین محمد بن محمد صدیقی نے وفات پائی۔ وہ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن محمد صدیقی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد معروف علماء دین کی صف میں شامل ہوئے۔ فقہ، حدیث اور تفسیر جیسے علوم کی تدریس میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآنی سوروں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی اور اس سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ استاد صدیقی شعر گوئی میں بھی خاص استعداد رکھتے تھے۔ دس دسمبر سن 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ منظور کیا اور لوگوں کے اصل اور سماجی حقوق کی اس بین الاقوامی ادارے نے توثیق کر دی۔ اس عالمی اعلامیہ کو بعض ممالک کے نمائندوں کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ کی درخواست پر مرتب کیا تھا۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ایک مقدمے اور 30 شقوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی شق میں انسانی مساوات اور افراد کے درمیان جذبہ اخوت کی حاکمیت کی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور انسانی حقوق کا مسئلہ آزاد و خود مختار ملکوں پر سامراجی اہداف کے حصول کے لیے مغربی ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے حربے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج بہت سے ممالک اسی تلخ حقیقت کے پیش نظر اس عالمی اعلامیہ میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ بیس آذر سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم عالم دین اور معلم اخلاق آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی اغیار کے اعلی کار منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1292 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایران کے دوسرے آگاہ و بیدار اور مجاہد علماء کی طرح اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد بھی جاری رکھی اور کئی بار شاہ کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ دستغیب مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل میں شیراز کے عوام کی طرف سے نمائندہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیراز کا امام جمعہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے گناہان کبیرہ اور معاد جیسی کتابوں کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ بیس آذر سن 1394 ہجری شمسی کو قلمی نسخوں کے معروف ایرانی فہرست نویس احمد منزوی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد منزوی معروف شیعہ عالم دین اور دانشور الحاج شیخ آغا بزرگ تہرانی کے دوسرے بیٹے تھے۔ وہ 16 سال تک پاکستان میں رہے اور پاکستان میں قیام کے دوران انہوں نے گنج بخش کتب خانے کے فارسی قلمی نسخوں کی فہرستوں پر مشتمل 4 کتابیں لکھیں اور شائع کروائیں۔ شیخ سعدی کی 800ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں موجود شیخ سعدی پر ہونے والے تحریری کام کے قلمی نسخوں کی فہرست کی تیاری اور اشاعت پاکستان کے فارسی قلمی نسخوں کی مشترک فہرستوں کی 14 جلدوں پر مشتمل کتاب کی تیاری اور اشاعت اور فارسی کتابوں کی فہرست نویسی کے مرکز کا قیام بھی قیام پاکستان کے دوران احمد منزوی کے کاموں میں شامل ہے۔ وہ سن 1369 ہجری شمسی میں ایران واپس آ گئے اور سن 1383 ہجری شمسی کی اہم شخصیت قرار پائے نیز عظیم اسلامی دائرۃ المعارف مرکز کے قلمی نسخوں کی فہرست لکھنے پر ان کو سن 1385 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سال کی بہترین کتاب کا انعام ملا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ہے فقط ان کے سامنے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم دسویں صدی کے دوسرے نصف اور گیارہویں صدی ہجری قمری کے اوائل کے ایرانی شاعر محمد حسین نظیری نیشابوری کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ سامعین، دسویں صدی کے دوسرے نصف اور گیارہویں صدی ہجری قمری کے اوائل کے ایرانی شاعر محمد حسین نظیری نیشابوری نے فارسی اشعار کے نئے سبک و طرز کی تاریخ رقم کی۔ نظیری نے اپنے زمانے اور بعد کے ادوار کی شاعری پر گہرا اثر مرتب کیا ہے۔ نظیری کی شناخت اس صدی کے ایک عوام پسند اور مقبول شاعر کے طور پر ہوتی ہے، اور ان کے بہت سے اشعار عوام کی روزمرہ کی گفتگو میں مثل کے طور پر پیش کیے جاتے تھے۔ اس پروگرام میں ہم نظیری کے اشعار کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ نظیری نیشابوری دسویں صدی ہجری کے نصف میں ایران کے شہر نیشابور میں پیدا ہوئے۔ اس شہر میں انہوں نے شعر و ادب کی ابتدائی اور بنیادی تعلیمات حاصل کی، اور ابھی وہ بہت جوان ہی تھے کہ ان کی شاعری کا شہرہ خراسان کی سرحدوں کو عبور کر گیا۔ نوجوانی کے آغاز میں ہی انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو آزمانے کے لیے کاشان کا سفر کیا اور پھر عراق چلے گئے، اور اس دیار کے شعرا کے ساتھ شعری نشستوں میں حصہ لے کر اور ان کے درمیان اپنا مقام بنا کر بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی، اور پھر ایک پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا، اور ہندوستان پہنچ کر آپ شہر آگرہ گئے، اور وہاں جہانگیر تیموری کے ایک حاکم خان خانہ سے ملقب عبد الرحیم کی نظر کرم اپنی جانب مبذول کرانے میں کامیاب رہے۔ عبد الرحیم نے نظیری کو اپنی ملازمت کی دعوت دی، اور انہوں نے کہ جو اسی موقع کی تلاش میں تھے ذوق و شوق کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے ہمراہیوں اور ملازموں میں شامل ہو گئے۔ نظیری نیشابوری ہندوستان میں طویل عرصے تک قیام کے بعد کہ جب ان کو جہانگیر اور خان خانہ کی حمایت بھی حاصل تھی بہت ثروت مند اور جاؤ حشم کے مالک بن گئے۔ 1021 ہجری قمری مطابق 1612 عیسوی میں گجرات میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمد حسین نظیری نیشابوری کا شمار مغلیہ دور کے عظیم ترین شعرا میں سے ہوتا ہے۔ اس دور کی روایت کے عین مطابق نظیری نے بہت قصیدے لکھے اور بہت عرصے تک خان خانہ کے دربار سے وابستہ رہے اور خوب خوب مدہ سرائی کی، لیکن نظیری کی اصل شہرت ان کی غزلیات کی وجہ سے ہے جس میں جدت ترازی ان کا طرح امتیاز ہے۔ نظیری نیشابوری کے اشعار کی خصوصیات کے بارے میں ہم گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ نظیری نے اپنے اشعار میں صفوی دور کی شاعری کی تمام مثبت خصوصیات کو فارسی اشعار کی ماضی کی منتخب روایتوں سے ملا دیا اور شاعری میں خاص سبک یا طرز کو ایجاد کیا، یہاں تک کہ ان کو نئے طرز کی شاعری ایجاد کرنے والے اور شعر فارسی کے پیغمبر کے طور پر جانتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ ہندوستان کے نامور ادیب و مصنف مولانا شبلی نعمانی ان کے متعلق شعر العجم جلد سوم میں لکھتے ہیں، ابتدائی تمدن میں معشوق کے صرف رنگ و روپ اور تناسب اعضا کا خیال آیا اور اس کے لیے حسن ایک عام لفظ ایجاد کیا گیا، لیکن جب رنگینی اتبا اور نقطہ سنجی بڑھی تو معشوق کی ایک ایک ادا الگ الگ نظر آئی، اور وسعت زبان نے ان کے مقابلے میں نئے نئے الفاظ مثلاً کرشمہ، غمزہ، ناز، ادا وغیرہ وغیرہ تراشے۔ اس قسم کے الفاظ اور ترکیبیں جدت پسند طبیعتیں ایجاد کرتی ہیں، اور یہی طبیعتیں ہیں جن کو اس شریعت کا پیغمبر کہنا چاہیے۔ ان الفاظ کی بدولت آئندہ نسلوں کو سینکڑوں ہزاروں خیالات اور جذبات کے ادا کرنے کا سامان ہاتھ آ جاتا ہے۔ نظیری اس شریعت کا اول العزم پیغمبر ہے، اس نے سینکڑوں نئے الفاظ اور سینکڑوں نئی ترکیبیں ایجاد کی۔ یہ الفاظ پہلے سے موجود تھے، لیکن جس موقع پر نظیری نے کام لیا یا جس انداز سے ان کا استعمال کیا، شاید پہلے اس طرح استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ نظیری کے بعد بہت سے شعرا ان کے شعری روش سے متاثر نظر آئے ہیں۔ شاعری کے میدان میں ان کے اشعار نے جو اثرات مرتب کیے ہیں، ادبی نقادوں کے خیال میں اس کا اثر اس حد تک تھا کہ نظیری کے دور اور ان کے بعد کے زمانے کے شعرا کے اشعار میں اس کے اثرات بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ اپنے زمانے میں اور اپنے بعد کے زمانے میں نظیری اس منزل پر فائز تھے کہ 11ویں ہجری قمری کے مشہور ایرانی شاعر اور صفوی دور کے غزل سرا صاحب تبریزی نظیری کو اپنے سے اور صفوی دور کے دیگر بزرگ شعرا سے زیادہ برتر اور افضل جانتے ہیں۔ نظیری کے اشعار کا جائزہ لینے سے ان کے اشعار کی مختلف خصوصیات کو درک کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ہم عصر اور ان کے بعد کے شعرا پر ان کی برتری کا عامل تھی اور جس نے ان کو شاعری کے ایک خاص سبک اور طرز کا مالک بنا دیا۔ سامعین، نظیری نیشابوری کے اشعار کی اہم ترین خصوصیت ان کی زبان کی صحت ہے۔ یہ وہ عنصر ہے کہ جو بہت سے ادبی نقادوں کے خیال کے مطابق حافظ شیرازی کے بعد فارسی شعر سے رخصت ہو گیا۔ بابا فوقانی نے اس کا احیاء کیا، اور کیونکہ زبان کی صحت متروک ہو گئی تھی، اس لیے مدتوں تک ہر عجیب و غریب شعر کو فوقانیہ کہتے تھے۔ صفوی دور کے بعض دیگر شعرا من جملہ امیدی تہرانی نے اس کے احیاء کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، اور اسی سبب سے اس دور کے نقادوں کا کہنا تھا کہ امیدی تہرانی قدما کی روش پر شعر کہتے تھے۔ یہ تصور اس سبب سے پایا جاتا تھا کہ 9ویں صدی اور اس کے بعد کے دور میں فارسی شاعری میں زبان کی صحت متروک ہو گئی تھی اور اسے دور دراز کے زمانوں سے متعلق جانا جاتا تھا۔ آخرکار نظیری نیشابوری ہی تھے کہ جنہوں نے بنیادی طور پر زبان کی صحت پر توجہ مرکوز کی، جبکہ ان کے شعر کو قدیمی طرز بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ نظیری کے اشعار تمام شعری محاسن کا مجموعہ تھے اور شعری روایات کے تحفظ کے ساتھ ان میں جدت پسندی پائی جاتی تھی۔ نظیری نیشابوری کے اشعار کی ایک اور خصوصیت رائج اور زندہ زبان کی جانب نظیری کا مثبت اور صحت مند رجحان ہے۔ صفویہ دور میں بھی زبان عام کرنے کا عمومی رجحان پایا جاتا تھا، لیکن اس رجحان میں اس حد تک افراد سے کام لیا جاتا تھا کہ در حقیقت یہ رجحان بے وقت ہو گیا تھا اور زبان کی صحت کا کوئی اثر تک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن نظیری کی روزمرہ کی بول چال کی جانب رجحان زبان کی صحت کے ساتھ تھا۔ یہ صحت مند اور سنجیدہ رجحان نظیری کی شاعری میں خواب و غزل ہو یا قصیدہ، اشعار میں روانی کا باعث بنا۔ اشعار میں حیرت انگیز روانی اور روزمرہ کی بول چال کے قالب میں اشعار کہنا نظیری نیشابوری کی شاعری کی منفرد خصوصیت تھی۔ نظیری کی شاعری میں روانی اور بول چال کے اسلوب میں اشعار کہنے کا ہنر اس درجہ ہے کہ بعض ادبی نقادوں کا ماننا ہے کہ یہ طرز سخن سادی کی بھی غزلوں میں، کہ جو ایسے سخن کے مسلم استاد تھے، پایا نہیں جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان کے نامور ادیب علامہ شبلی نعمانی شعر العجم نامی عظیم مجموعے میں سعدی شیرازی، امیر خسروی دہلوی اور نظیری نیشابوری جیسے ممتاز شاعروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کو محاورہ بندی کا ایک مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ محاورے کا استعمال روزمرہ کی بول چال میں ہوتا ہے کہ جو شعری زبان کے آسان، روان اور سلیس ہونے کا باعث بنتا ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کا خیال ہے کہ غیر معمولی سلاست کی وجہ کہ جو اس گروپ کے اشعار میں پائی جاتی ہے، یہ وہی محاورہ بندی ہے۔ امیر خسرو دہلوی کے اشعار میں ایک ہندوستانی شاعر ہونے کے سبب محاورہ بندی ایسی ترکیبات اور جملوں پر منتج ہوئی ہے کہ جو عام فارسی زبان سے متعلق نہیں ہے، اور زیادہ تر فارسی زبان کا لہجہ ہندوستان کی بول چال سے مربوط ہے، لیکن سعدی کے اشعار اور نظیری نیشابوری کے اشعار میں ایسی ترکیبوں اور جملوں سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جس کا ایرانیوں کے درمیان استعمال عام ہے، اور اسی سبب سے ان شعرا کے بہت سے اشعار تمام طبقوں کے درمیان رائج ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شبلی نعمانی اپنی گرا بہا کتاب شعر العجم میں ولولہ انگیز بیان کے عنوان سے ایک اصطلاح کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے تجزیے کی بنیاد پر بعض اشعار کے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ احساس کرتے ہیں کہ دماغ نے کام کیا تو یہ اشعار وجود میں آئے۔ جیسے حافظ کے اشعار یا ان سے قبل خاقانی اور انوری کے اشعار. اس قسم کے اشعار جب پڑھے جاتے ہیں تو وہ یا تو صرف دماغ کی اپج ہوتے ہیں یا پھر دل و دماغ دونوں کی پیداوار ہوتے ہیں. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخاطب کے وجود کے اندر ایسی جولانی پیدا کرتے ہیں گویا یہ جولان مسلسل اور پر حرارت ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ شمس یا سعدی کی غزلوں کے پڑھنے میں احساس ہوتا ہے. نظیری کا شعر بھی ولولہ انگیز ہے اور جب ان کے اشعار خاص طور پر غزلیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی جولانی اور جوش و ولولے کو محسوس کیا جا سکتا ہے. مکتب وقوع کے شعراء کے جن کے اشعار کی خصوصیات کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں اجمالی طور پر کیا، عام طور پر وہ حقیقی انفرادی اور جذباتی لمحات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن اکثر موارد میں ان کی روایتوں میں ولولہ انگیزی کا فقدان ہے اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تصنّع ہے اور وہ اشعار دل نشیں نہیں ہوتے. شاعران مکتب وقوع ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ جوش و جذبے سے سرشار اور ولولہ انگیز اشعار کہیں، تو دوسری طرف ان کی زبان اور طرز بیان میں جوش و ولولے کا فقدان ہوتا ہے، یا پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جذباتی لمحات کا زبان پر اظہار کریں. کبھی زبان کی عدم صحت ان کے بیان کی ولولہ انگیزی میں مخل ہو گئی ہے. عہد صفویہ کے دوسرے نصف میں یعنی سبک ہندی میں بھی شعر کا موضوع ایک طرح کی خیال پردازی ہے اور کام کے ظواہر اور اس پر عمل درآمد پر بھی کافی توجہ نہیں ہوتی ہے. برصغیر کے فارسی اسلوب کی نمایاں خصوصیات تصنّع اور دماغی کاوش ہیں. اس اسلوب کو سبک ہندی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کا خالق عبدالباقی خان فغانی شیرازی کو سمجھا جاتا ہے، جن کی وفات 1519 عیسوی میں ہوئی. اس اسلوب کے ابتدائی آثار امیر خسرو کی شاعری میں مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، تاہم شاعری میں ان کی ذہنی کاوش تجربے کی حد تک محدود تھی. ایران میں صفوی دور حکومت میں فارسی شاعری کے تنزل کا بالواسطہ فائدہ برصغیر کے فارسی ادب کو پہنچا. اسی دور میں نظیری، ظہوری اور عرفی جیسے قادر الکلام شعرا سرزمین ایران سے برصغیر میں وارد ہوئے. جہانگیر اور شاہ جہاں کے درباروں سے وابستہ ملک الشعرا طالب آملی، قدسی مشہدی اور کلیم حمدانی سب ایران کے رہنے والے تھے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم اپنی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ممبئی اردو نیوز کی سرخیوں سے کرتے ہیں. مودی حکومت کی تجویز کسانوں نے ٹھکرا دی. قطب مینار کی مسجد قوۃ الاسلام پر فرقہ پرستوں کی نظر. اور بنگال میں کسی بھی صورت میں این سی آر اور این پی آر نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا. ممتا بنرجی. اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے بات نہیں بنی. اقتباسات پیش خدمت ہیں. مودی سرکار کسانوں سے مجبوراً بات تو کر رہی ہے، مگر اس کی اس کارروائی میں سنجیدگی اور اخلاص ندارت ہے. شاید اسی لیے اب تک بات نہیں بنی ہے. ملک کے کسان 26 نومبر سے بھیانک سردی میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مودی سرکار انہیں بار بار ایک طرح سے بات چیت کا جھانسا دے رہی ہے. اب تک جتنے بھی دور کی بات چیت ہوئی اس میں ہر بار سرکار پہلے تو یہی کہتی رہی کہ ان قوانین سے کسانوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور کسانوں کی مانگوں کے تعلق سے بالکل بھی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. خبروں کے مطابق کسانوں کے ساتھ پانچ یا چھ دور کی بات ہو چکی ہے، چھٹا یا ساتواں دور آج ہونا تھا، لیکن گزشتہ روز کسانوں کے بھارت بند کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسانوں کی کچھ چنندہ تنظیموں کو بات چیت کے لیے مدعو کر لیا۔ اس سے کسانوں کو بڑی آس بندھی تھی کہ شاید اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر اس میں بھی معاملہ وہی ڈھاک کے تین پات والا ہی ہوا۔ غالباً اپنے جانے پہچانے دبنگوں والے اسٹائل میں امت شاہ نے بھی کسانوں کو یہ بتا دیا کہ جن تین قوانین کو کسان واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں، سرکار انہیں واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، ان میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو تھوڑی بہت ترمیم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار کی اس بات سے نالا کسانوں نے 9 دسمبر کو سرکار کے ساتھ بات چیت منسوخ کر دی اور کہہ دیا کہ سرکار ان کے مطالبات کے تئیں سنجیدہ نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کسانوں کا احتجاج و مظاہرہ جاری رہے گا۔ مودی سرکار کے رویے سے بری طرح مایوس کسانوں نے بدھ کو سرکار کے ذریعے پیش کردہ تجاویز بھی مسترد کر دی، جن میں ایم ایس پی اور اے پی ایم سی کے معاملے بعض ترمیمات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان تجاویز میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بدھ کی شام تقریباً 5 بجے اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کسان رہنماؤں نے یہ الزام بھی لگایا کہ مودی حکومت اور کسانوں کے درمیان بات چیت بے نتیجہ ہونے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، اپوزیشن کو ڈائیلاگ کرنا ہے تو پارلیمنٹ آئے، آئینی طور پر مجھے نکالنا ہے تو عدم اعتماد لائے عمران خان، سندھ کے جزائر کا معاملہ وفاقی حکومت کو 15 جنوری کے لیے نوٹس، اور ارکان اسمبلی کے استعفوں میں اسپیکرز کا کردار اہم، 6 ماہ زیر التوا رکھ سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے اجتماعی استعفے اور بحران کا حل، اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ کچھ عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ 11 جماعتی اپوزیشن اتحاد نے اجتماعی استعفوں کا حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ استعفے دیے گئے تو ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ بظاہر ملک کی صورتحال تصادم اور انارکی کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہے، مگر جمہوری رویے اور سیاسی بصیرت بروئے کار لا کر اس کیفیت میں بھی بہتری اور استحکام کے راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چک شہزاد اسلام آباد میں واقع مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں منعقدہ اتحادی پارٹیوں کے سربراہی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اس متفقہ فیصلے کا اعلان کیا کہ سربراہی کے پی ٹی ایم میں شامل پارٹیوں کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی 31 دسمبر 2020 تک اپنی پارٹی سربراہوں کو استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ نیوز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ حکومت مخالف اتحاد میں شامل پارٹیوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں.
جی ہاں،
کرونا کی وبا جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اس کی دوسری تیسری لہر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے. ہم ہر پروگرام میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ سامعین بہت خیال رکھیں اپنا بھی، اور اجتماعی فاصلے کی رعایت کریں، اور پابندی کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہاتھ دھوتے رہیں، اس کے علاوہ ماسک لگائیں، اور خاص طور پر موسم سرما میں احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ موسم سرما میں اس وائرس کے پھیلنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں.
جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور سامعین اب چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب، اور یہ خط ارسال کیا ہے رشید ناز صاحب نے فیصل آباد پنجاب پاکستان سے. سلام کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس وبائی بیماری سے محفوظ ہوں گے. آپ نے گزشتہ پروگرام میں صوتی پیغام کو شامل پروگرام کیا، اچھا لگا اور تسلی بخش جواب دے کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. لیکن ایران میں کرونا کی صورتحال بہت خراب ہے، دلی دکھ ہو رہا ہے. اللہ کریم اپنے رحم و کرم سے اس وبا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس بیماری سے سب کو چھٹکارا ملے، آمین. آج کل شام کی نشریات کی ریسپشن اچھی ہے اور پروگرام سننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. صبح کی نشریات فیصل آباد میں بھی نہیں سنی جاتی. آج کل پروگرام ہم کو نئی مناسبتوں اور دینی معلومات سے لبریز کر رہے ہیں. یادوں کے جھروکے میں باقاعدگی سنتا ہوں اور اس میں تاریخ کی مناسبت سے عظیم شخصیت، عظیم واقعات اور دیگر معلومات سے استفادہ کرتا ہوں. میں اور میرا کلب 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ریڈیو ایران سے جڑا ہوا ہے اور اب بھی ریڈیو تہران کا ساتھ دے رہا ہے. ریڈیو ایران میرے لیے ایک استاد کا کام دیتا ہے. ہر موقع پہ ریڈیو ایران اور اسٹاف نے سامعین کی حوصلہ افزائی کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہماری کلب کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہے گی. انعامی مقابلے کے اعلان کی بہت خوشی ہے. آپ جلد اعلان کرنے والے ہیں اور ڈاک کے نظام کو بھی بحال کریں گے. سامعین کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی. ہمارے میسج کو شامل پروگرام ضرور کریں گے. اگلے میسج تک اجازت چاہتے ہیں. رشید ناز اینڈ کلب ممبران، انفارمیشن سیکرٹری، عالم متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان.
جی جناب رشید ناز صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ
بہت تفصیلی پیغام انہوں نے بھیجا ہے.
جی ہاں بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ گزشتہ پروگراموں میں ان کا آڈیو پیغام جو ہے ہم نے نشر کیا تھا، اور اس پیغام میں بھی رشید ناز صاحب نے نہایت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ
پروگراموں کے حوالے سے
خیالات، ہمیشہ رشید ناز صاحب نہایت ہی محبت اور پروگراموں کے حوالے سے دلچسپی اور لگاؤ جو ریڈیو کو ان سے ہے اس کا اظہار کرتے ہیں.
یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے سامعین جو ہے پروگرام سننے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اس لیے کہ ہمارے یقین ہمیں اس بات کا کہ بہت سے ہمارے خاموش سامعین ہیں جو پروگرام ہمارے سنتے ہیں مگر شاید ان کے پاس وقت نہیں ملتا ہو یا دوسری مصروفیات ہوں گی جس کے بنا پہ خط نہیں لکھ پاتے، میسج نہیں کر پاتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سے سامعین ایسے ہیں. بہرحال جو لوگ ہمیں خط بھیجتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کر ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی رشید ناز صاحب جو خط بھیجتے رہیں گے. جی آپ اپنا
جی ہاں بالکل، چونکہ رشید ناز صاحب نے اپنے اس خط میں بھی چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. شام کی نشریات کے حوالے سے لکھا ہے کہ صاف سنائی دیتی، اور صبح کی نشریات تحت شمیم کچھ علاقوں میں بہت صاف سنائی دیتی ہے اور کچھ علاقوں میں تھوڑی اس میں جو ہے
جی ہاں بعض تو لکھا ہے کہ جیسے لگتا ہے ایف ایم کی آواز جیسے صبح کی،
جی ہاں خاص طور پر میاں والی میں، خیر پور میں، دادو میں، حتیٰ جو ہے انٹیریئر سندھ کے بہت سے علاقے ہیں وہاں پر صبح کی نشریات بھی نہایت صاف سنائی دیتی ہے. لیکن پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر صبح کی نشریات میں کچھ دشواری ہے. بہرحال ہمارا فنی عملہ اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ اگر فریکوینسی میں کوئی رد و بدل ہوا یا اس حوالے سے کوئی خبر ہم تک ملی تو ہم یقیناً سامعین کو ضرور بتائیں گے. کرونا کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، بہرحال ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اس وائرس سے جلد از جلد چھٹکارا ہو. ایران کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ
ان کو یہ بتا دیں کہ اس وقت الحمدللہ ایران میں جو ہے اموات جو ہیں وہ کم ہونے لگی ہیں، کیونکہ بہرحال لاک ڈاؤن وغیرہ جو یہاں شروع کیا گیا ادھر دو تین ہفتے سے، تو اس کی وجہ سے حالات کسی حد تک بہتر ہو گئے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور احتیاط کے ذریعے سے ہی طہٰ شمیم صاحب
بالکل
اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہرحال رشید ناز صاحب نے مختلف مناسبتوں، دینی معلومات کے حوالے سے ریڈیو تہران کے پروگراموں کی تعریف کی ہے، اور 25 سال سے ان کا کلب جو ہے وہ ریڈیو تہران سے جڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہر پروگرام پر ان کی جو ہے وہ نظر رہتی ہے. انعامی مقابلے کا اعلان انشاءاللہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا چند ہی ہفتے میں، اور میں نے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً کہتا رہا ہوں، خود سامعین کی خواہش تھی کہ کچھ ڈیلے کر دیا جائے، لیکن کرونا کے حوالے سے کچھ محدودیتیں، کچھ جناب اس میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن، اور ہمارے ہاں خود ریڈیو کے اندر جو ہے وہ مثلاً سماجی فاصلے کی رعایت کے حوالے سے جو ہے وہ آفس
افرادی قوت کی کمی کی بنا پر
جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جانچ پڑتال اس کے کام میں تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی، انشاءاللہ بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، امید ہے کہ آئندہ بھی رابطوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فراز احمد شیخ صاحب نے. یہ لگتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے صبح کی نشریات انٹرنیٹ اور شام کی نشریات ریڈیو پر سنتا ہوں. محترم عزت مآب نواب اصغر علی خان صاحب سے ملاقات میں ریڈیو تہران کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے. ان کے اکثر احباب ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. خبریں ہوں یا سیاسی تبصرے، تاریخی پروگرام ہوں یا دینی اور سماجی پروگرام، سب کے سب سننے کے قابل ہیں. پروگرام ایرانی فن تعمیر سے بھی بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ پروگرام بزم دوستاں سن کر بڑا اچھا لگتا ہے. پچھلے بزم دوستاں پروگرام میں ہندوستان کے ایک سامع بھرتوال صاحب کا آڈیو پیغام نشر ہوا، اور ساتھی پاکستان کے ایک سامع محمد ارشد قریشی صاحب نے بھی ان کے آڈیو پیغام کا جواب نہایت محبت سے دیا. یہ سن کر دل خوش ہو گیا. ہندوستان اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اس کا اندازہ اسی قسم کی گفتگو اور پیغامات کے رد و بدل سے لگایا جا سکتا ہے. ریڈیو تہران نے ہمیشہ محبت کے پیغام کو عام کیا ہے، ہم بھی اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. جی
جناب فراز احمد شیخ صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر ہم نواب اصغر علی خان صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریڈیو تہران کی بزم جو ہے وہ لکھنؤ میں سجا رکھی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے بھی محبت نامے موصول ہوتے رہتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے، خبروں کو پسند کرنے، اسی طریقے سے ہمارے خصوصی پروگراموں پر خاص توجہ آپ کی رہتی ہے. یقینی طور پر ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ سامعین کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کریں. پروگرام بزم دوستاں میں جناب دنیش چندر بھڑتوال صاحب کا آڈیو پیغام نشر ہوا، اس کے ساتھ ہی اس آڈیو پیغام کے جواب میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب نے نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دیا، اور یہ رد و بدل جو پیغامات کا ہے محبتوں کا، اس کو سامعین نے بے انتہا پسند کیا ہے، اور ہم بھی یہاں پر اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو محبتوں کے پیغام کو عام کرنے میں ریڈیو تہران کا ساتھ دے رہے ہیں. ہندوستان و پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک، یقینی طور پر قوموں میں محبت جو ہے وہ ملکوں کی قوت اور تقویت کا باعث بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کے محبت نامے ہمیں موصول ہوتے رہیں گے
انشاءاللہ. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے فیضان تھیم صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو پہلا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. بھائی ارشاد تھیم صاحب نے ریڈیو تہران متعارف کروایا اور ہمیں ایک بہترین انٹرنیشنل نشریاتی ادارے سے جوڑ دیا. آپ کی ویب سائٹ بھی بہت اچھی ہے، جہاں ریڈیو اور سحر اردو ٹی وی کے پروگرام پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہم ایرانی ٹی وی کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات بھی لائیو سنتے ہیں. پروگرام گرد و پیش، یادوں کے جھروکے، آئینۂ صحافت، انداز جہاں، زاویہ نگاہ، اقتصادی خبروں کا پروگرام اقتصاد نامہ، آئیے فارسی سیکھیے، اس کے علاوہ دیگر ہفتہ وار پروگرام پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. ویسے ریڈیو سننے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. آج کل جس چیز کی کمی ہے وہ وقت کی ہے. پلک جھپکتے ہی زندگی کی سانسیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. بس اتنا کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ دوستوں کو میرا سلام اور آداب۔ جی ہاں تقوی صاحب،
میرے خیال سے کچھ ادبی جو ہے وہ ذوق کے بھی حامل لگ رہے
جی ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت خط لکھا انہوں نے،
اور میرے خیال سے یہی شوق و جذبہ خط لکھنے کا انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بہترین الفاظ کا انتخاب کرے اور اشعار کو بھی اپنے خط میں شامل کرے، اور خط کا اختتام جس انداز سے انہوں نے کیا ہے وہ جی قابل ستائش ہے۔ بہرحال فیضان تھیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگراموں پر مختصر سا تبصرہ کیا، اور سائٹ کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ پابندی کے ساتھ وہاں پر ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، پوری ایک ٹیم ہے جو مسلسل جو ہے وہ اس پر نظر رکھتی ہے اور پروگرام اپلوڈ کرنے کے عمل کو جاری و ساری رکھتی ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگراموں کو وقت پر اپلوڈ کر دیں۔ اور طاہر شمیم صاحب، بہت سے پروگراموں کا نام لے کر انہوں نے،
جی ہاں ماشاء اللہ، جس طرح سے انہوں نے پروگراموں کے نام لیے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کوئی پروگرام ان سے چھوٹتا نہیں ہوتا اور سارے پروگرام ماشاء اللہ دیکھتے ہیں،
یقینی
بہت اچھی بات
ہے۔ اور بہرحال انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے وقت تو نکالنا ہی پڑتا ہے، اور ریڈیو آج کے دور میں ایک صاف ستھری جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انسان کو فراہم کرتی ہے، اور اس کے اندر سیاسی حالات سے بھی آگہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ انداز میں انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے لکھا کہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، پلک جھپکتے ہی زندگی کی سانسیں کم ہو رہی ہیں، اس پر آپ تبصرہ کیجیے۔
جی ہاں، کچھ ایسے ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی چند روزہ ہے، اور انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ دنیا میں آیا اور کب دنیا سے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے۔
بے شک،
اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ انسان جب دنیا میں قدم رکھے تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، اور اس کے بعد اس ہدف کو اور مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
بے شک،
اگر انسان زندگی کی سانسیں لے رہا ہے تو زندگی کی سانسوں کا ایک مقصد ہے، اس کا ہدف ہے، مقصد ہے، اور اگر یہ ہدف حاصل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی بیکار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں جو سانسیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور مقصد حاصل ہو جائے اور انسان کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزر رہی ہو تو ماضی عذاب نہیں ہوتا۔
بالکل،
ماضی انہیں کے لیے عذاب ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا وقت جو ہے
گما دیا ہو اور بیکار وقت میں گزار دیا،
بیکار وقت میں ان کے ایام جو گزرے۔ بہرحال ہم یہاں پر اس حوالے سے نہیں کہ اس شعر پر ہم فیضان تھیم صاحب کے حوالے سے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کی جو پرانی یادیں ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے ان کے دل کو رنجیدہ کر دیتی ہیں۔
جی بالکل،
اور اس حوالے سے یہ اختتام میں جو شعر لکھا گیا واقعی جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کے اگلے خط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ جی طہٰ شمیم صاحب، میرے خیال سے آج چونکہ خطوط بھی کچھ طولانی تھے، اس لیے وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے۔ پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں یورپ کے رویے کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جرمنی سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید ٹیلی فون لائن کے ذریعے اور پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار مزمل حاتمی اسکائپ کے ذریعے حصہ لیں گے. ناظرین ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے جرمنی میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب. سید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
ٹرمپ نے امریکہ کو ایٹمی معاہدے سے نکال کے اس معاہدے کے معطل رہنے کے جو اسباب فراہم کیے ہیں اس میں اگر ٹرمپ کو یورپ کی مکمل موافقت حاصل لئی ہے اور یورپ کی ہم آہنگی سے اور یورپی ٹرائیکا کے موافقت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا تو یورپی ٹرائیکا ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے حوالے سے اور ایران کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے جو بیانات دیتی رہی ہے وہ کیا تھے؟
وہ ونڈو ڈریسنگ, اس کو انگریزی کا ایک اور لفظ ہے جس کو آپ ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں.
جی
وہ صرف اس لیے تھی کہ ان کو جب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے کام
جی.
یا وائٹ ہاؤس میں جو آدمی ہے وہ غلط بیٹھا ہے تو یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں.
جی جی
لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو وہ کہہ رہا تھا شاید اس کا انداز
جی.
اتنا سلجھا ہوا نہیں تھا
جی.
لیکن بات وہ وہی کر رہا تھا جو ان کی بھی اپنی بات ہے. دیکھیے یہ میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
جی.
کو یاد ہوگا جب یہ عراق پہ حملہ ہوا ہے تو فرانس نے مخالفت کی تھی اس کی
جی.
یہ صرف میں آپ کو ایک تاریخی مثال دے رہا ہوں
جی جی.
اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فرانس کی وائن, فرانس کے فرینچ فرائز, جتنی چیزوں میں لفظ فرینچ آتا تھا
جی.
انہوں نے امریکیوں نے سب وہ تبدیل کر دیے
جی.
اب کیا ہوا, فرانس کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ نہیں بھیجا
جی.
اس نے اس کو اسرائیل بھیجا
جی.
کہ جا کے آپ ہماری سفارش کیجئے کہ کم از کم یہ ہماری تجارت کو بحال کریں
جی جی.
تو سر یہ جو ان کا جو خانہ کعبہ ہے نا وہ واشنگٹن ڈی سی نہیں ہے, وہ ہے ٹیل اویو, اور ٹیل اویو سے جو ان کو ملتے ہیں احکامات
جی.
کیونکہ دیکھیے اکانومی دیکھ لیجئے, میڈیا
جی.
دیکھ لیجئے, جو آپ دیکھ لیجئے اس وقت مین جو چیزیں ہیں جو گورن کر رہی ہیں ورلڈ اکانومی کو, ورلڈ افیئرز کو, وہ ساری ان کے ہاتھ میں ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کہیں نظر آتی ہے
جی.
یہ تبدیلی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے
جی.
پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوتی
جی.
تو یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ شخصیت کی, اوباما نے کیا کیا, بش اور اوباما میں اگر آپ آج کمپیریزن کریں تو کیا
جی.
فرق آپ کو نظر آتا ہے, اس نے اس سے بدتر کیا. بش تو بالکل سامنے تھا کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے
جی.
اوباما نے انڈر ہینڈ کیا کام سعودی کے تھرو اور دوسروں کے تھرو اس نے وہ کام کرایا سیریا میں اور دوسرے علاقوں
جی.
میں جو وہ ڈائریکٹ کرتا تھا بش. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی جو یہ جو اونچ سب سے سیٹ ہے جس کو ہم
جی جی.
صدارت کہتے ہیں, پریزیڈنسی کہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے
جی جی.
ان کی سوابدید کے بغیر
جی.
ان کے بغیر کوئی وہاں نہیں بیٹھ سکتا. اور جو بائیڈن کی جو وہ آپ نے سنی ہوگی اس کی تقریر جو وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہے
جی.
اس نے تو مجھے میں ڈال دیا کہ دنیا کا ہر مسئلہ وہ کہتی ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی. ایپیک کی میٹنگ میں وہ بلائی گئی
جی.
تھی اپنے الیکشن کے بعد
جی.
تو اس نے ہر چیز ہیومن رائٹس, ہاں ہیومن رائٹس اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب اسرائیل سیکیور ہوگا. اچھا جی بلیکس کے ساتھ, ہاں بلیکس کے ساتھ تعلق بھی ہمارے اسی وقت ٹھیک
جی.
ہوں گے جب اسرائیل. میں مجھے حیرت میں پڑ گیا, پھر مجھے پتا چلا کہ اسی وجہ سے تو یہ الیکٹ ہوئی ہے, ورنہ اس کے ہاتھ پلے اور کیا ہے سوائے اس کے کہ ان کی وہ اس حد تک خوش آمد کریں اور
جی.
ان کی اس حد تک وہ کریں سپورٹ کہ کوئی شک نہ رہے ان کو کہ اس میں کوئی شائبہ ہے کہ شاید یہ کوئی کام غلط کرتے. یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے
جی.
میں آپ کو اتنے ہزاروں واقعات بتا سکتا ہوں. کلنٹن نے, کلنٹن کا کیا قصور تھا, جس شب کو میں اس
جی.
پیرس میں تھا, میں یہ آپ
جی
کو سنانا
جی.
چاہتا ہوں ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے. تو جب یاسر عرفات کو اور وہ اسرائیلی کو اس نے وائٹ ہاؤس میں فائر پلیس جو ہے ان کی اس کے سامنے بلایا. تو میرے ساتھ کوئی دوست آئے تھے, میں نے کہا اب یہ دس از دی اینڈ آف ایئر, کہنے لگے کیوں, میں نے کہا ابھی دیکھ لینا. اس پانچ منٹ بعد وہ آگے آ رہے پہ مونیکا لوئنسکی کا کیس. اب یہ ہے کہ ابھی تمہیں ہم سکھاتے ہیں یہ سبق. اوباما نے ایک بات کہی تھی, اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں تمہیں جغرافیہ پڑھانا چاہتا ہوں, تمہیں سینا پتا ہے نہ جغرافیہ پتا ہے. نیو یارک میں اس نے, نیو یارک لابی نے اس کو اتنا لارڈ کیا کہ ہم اچھا ہے تم نے یہ اس کو اوباما کو بتا دیا. تو سر ہم وہ دیکھتے ہیں اپنے ٹریڈیشنل انداز میں کہ شاید چہرے بدلنے سے ان کی پالیسیز بدل جائیں گی. نہیں, یہ کوئی بہت بڑا انقلاب آئے گا, بہت بڑا, اور اس میں سب سے زیادہ اہم رول اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو ہماری مسلم قوم میں ہے. اگر یہ بلاک متحد ہو کے کہہ دیں کہ نان سینس اور یہ ہیں ہماری ڈیمانڈ کو پورا کر رہے ہیں, ادروائز وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں پہنچے گا لیسن سر. یہ ساری ونڈو ڈریسنگ ہے جیسے میں نے.
شکریہ سید صاحب, لائن پہ رہیے گا, ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ مزمل حاتمی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے, تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. حاتمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاتمی صاحب, سید صاحب کی گفتگو تو آپ نے ملاحظہ فرمائی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہو رہا ہے. امریکہ میں جو دو پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹ اور ریپبلکن, ان میں سے کوئی بھی پارٹی اسرائیل کے اثر اور رسوخ سے آزاد نہیں ہے. اسرائیلی لابی کا جتنا اثر ریپبلکن پہ ہے اس سے کم اثر ڈیموکریٹ پہ نہیں ہے. چنانچہ خود جو ڈیموکریٹ پارٹی کے جو امیدوار جو بائیڈن صاحب اپنی انتخابی مہم کے دوران بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپس لائیں گے. الیکشن جیتنے کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا, ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس جائے گا, انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے ایٹمی معاہدے میں ہم واپس ضرور جائیں گے, لیکن ہم ایران کے میزائل پروگرام اور مغربی ایشیا میں ایران کے اثر و رسوخ کے بارے میں بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی ہم معاہدے کے تحت لانا چاہتے ہیں. یہی بات یوروپ والے بھی کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یوروپ ایران کے میزائل پروگرام اور ایران کے اثر و رسوخ کے بارے میں بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ معاہدہ وہ الگ سے کرنا چاہتے ہیں یا جامع ایٹمی معاہدے میں ہی ان دو باتوں کو شامل کر کے کچھ شیکوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟
جی بالکل, بات یہ ہے کہ 2015 میں ہم جائیں گے, تھوڑا پانچ سال قبل جب معاہدہ ہوا تھا
جی,
تو اس وقت سب سے زیادہ اس جوہری معاہدے سے جن کو تکلیف ہوئی وہ اسرائیل اور سعودی عرب تھے
جی.
تو اسرائیل اور سعودی عرب کا کہنا یہ تھا کہ جوہری معاہدے کے بعد جو چیز اس معاہدے کے اندر شک رکھنی, جو شک شامل کرنی تھی وہ جو رہ گئی ہے, وہ ایک بلسٹک میزائل پروگرام تھا اور دوسرا جو ایرانی اثر و رسوخ جو مغربی ایشیا کے اندر عموماً جسے ہم حزب اللہ کہہ سکتے ہیں یا انصار اللہ کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی مزاحمت کار جو تنظیمیں ہیں ان کے متعلق ان کو بھی ان کے بھی اثر محدود کیا جائے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں 2018 میں جب ٹرمپ نے اس جوہری معاہدے سے باہر نکل آیا, اور 2020 میں ٹرمپ کے جاتے جاتے ایک ایرانی سائنسدان کو اسرائیل اور امریکی سی آئی اے کے ساتھ سی آئی اے نے مل کر ایک شہید کیا تاکہ ایران پر پریشر دیا جائے. اس شہادت سے قبل چند دنوں قبل ایک ایرانی وزیر خارجہ کا ٹویٹ آیا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایرانی قوم بائیڈن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ جوہری سابقہ جوہری معاہدے پر چلے جائیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں جو کہ انہوں نے امریکی صدر گزشتہ صدر نے کیا. لیکن جب دیکھا, دنیا نے دیکھا, ہم نے دیکھا چار پانچ دن قبل جو شہادت سے پہلے سعودی شہر نیون کے اندر امریکی مارک پیمپیو اور نتن یاہو موساد چیف اور ولی عہد بن سلمان جو سعودی ولی عہد تھے انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی خفیہ ملاقات میں جاتے جاتے امریکی صدر کے انہوں نے یہ ایرانی سائنسدان کو شہید کیا تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جائے وہ جوہری معاہدہ نہ کرے, اور اگر جوہری معاہدہ کرے تو اس حد تک کرے کہ ان کے ناخن نکال دیے جائے ایرانی قوم کے, جو ایران کے جو دفاعی ڈیٹرنس جو ہے, خود مختاری اور سالمیت ضروری ہے ہر قوم کی, ہر خود مختار ملک کی, اور جو بلسٹک میزائل پروگرام اگر ایران سے کیا جائے تو ایران نہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے, اگر بلسٹک میزائل بھی نہ ہو تو وہ پڑوس اور خطے کے دیگر ممالک کے رحم و کرم پر ہوگا. صرف اور صرف متحدہ عرب امارات کو 30 ارب ڈالر کا اس جاتے ہتھیار فروخت کر کے گیا ہے, اور اس طرح کے دیگر عرب ممالک کے اندر بھاری ہتھیاروں کی فروخت ایران اپنا دفاع بھی نہ کرے تو یہ ناممکن سی بات ہے, اپنے دفاع اور سالمیت کے پروگرام پر کبھی بھی مذاکرات نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ اپنے گھر کی دیواریں گرا دیں کیونکہ ہمیں دیواروں سے تکلیف ہو رہی ہے, یہ ایک ناممکن سی بات ہے. ایران اپنے دفاع میں بلسٹک میزائل پروگرام میں ایران کی دیوار. بالکل.
اگلا سوال ہم سید صاحب سے کرنا چاہیں گے. سید صاحب آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی میں.
سید صاحب دیکھیے, جہاں تک پھر سے مذاکرات کا سوال ہے تو ایران نے یکسر مسترد کر دیا ہے, اور بالکل بجا طور پر اس نے کہا ہے کہ 12 سال کے طویل مذاکرات کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں ایران دوبارہ مذاکرات نہیں کرے گا. میرا ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ جب 12 سال تک مذاکرات ہوئے اور 12 سال کے مذاکرات کے بعد امریکہ یورپ یورپی یونین کی نگرانی میں روس اور چین یہ سب جمع ہوئے معاہدے پر دستخط کے لیے اور انہوں نے معاہدے پہ دستخط کر دیے, تو کیا اس وقت ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس معاہدے سے ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟
بالکل بالکل, آپ کا یہ صحیح بہت صحیح تجزیہ آپ نے کیا ہے. نہیں, ان کو سب معلوم تھا. دیکھیے توقعات ان کی ہیں کیا,
جی
کیا چاہتے ہیں وہ ایران سے؟ ایران سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایران اسی طرح اپنے ایک قفس میں بند رہے
جی,
اور جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے
جی.
اب جو کچھ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہے نا,
اس جی
کی حکمت کے وہ سمجھ آتے
جی
ہیں اسلام پاک کے اس
آئے
سے کہ تم بھی کر لیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ سب سے اچھا ہے. ہوا
جی
کیا
جی
ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں
جی,
جو سب سے زیادہ ان کو تکلیف, میری بڑی یہاں کے انٹلیکچوئل سے گفتگو ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ ایران کا قصور کیا ہے؟
جی
کہتے ہیں قصور ایران کا نہیں ہے, ہماری سٹوپیڈیٹیز کی وجہ سے ایران مڈل ایسٹ پہ حاوی ہو رہا ہے.
جی
ایران عراق میں نظر آ رہا ہے, ایران شام میں نظر آ رہا ہے, ایران لبنان میں نظر آ رہا ہے, ایران یمن میں نظر آ رہا ہے, اور
جی
اب ہمیں کچھ کچھ ایران پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں ایران کا قصور ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ایران کا قصور نہیں ہے اس میں,
جی
اس میں قصور ہے ان طاقتوں کا جو امریکہ کی ہیلپ کر رہی ہیں
جی,
جو ہماری گفتگو میں شامل ہو کے ہمارے
جی
ہی خلاف کام کر رہی ہیں, یہ ان کا کام ہے.
جی
اچھا, اب صورت کیا ہے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ان کی یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں صرف ایک بتانے کے لیے
جی
کہ ہم لوگ, یہ بڑے کسی ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ یہ
جی
معاہدے وہ چھپاتے ہیں
جی
جو دکھانا چاہیے, وہ دکھاتے ہیں جو چھپانا چاہیے.
جی
ان میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان معاہدوں میں.
جی
معاہدے صرف اس لیے کی جاتے ہیں کہ آپ ایک لابی کو ایڈریس کر دیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ صورتحال جو ہے اس پہ یہ قابو پا لیا ہے, لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتے ہیں, ان کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. ان کو جو تکلیف ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے
جی جی
کہ یہ ملک اگر عروج کی طرف جا رہا ہے اور اس کو اور عروج
جی
ہوا تو کیا ہوگا کہ یہ ہماری غلط پالیسیز کو ہر جگہ اس کو اپوز کرے گا.
اچھا سید صاحب, اگر امریکہ اور یورپ کو مغربی ایشیا میں ایران کے اثر و رسوخ اور ایران کے کردار پر تشویش ہے تو اس خطے میں امریکہ, یورپ, خاص طور پر جرمنی کا کردار کیا رہا ہے؟
جرمنی ابھی بھی مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ
جی
ابھی بھی بہت زیر اثر ہے امریکہ کی پالیسیز کے.
جی
یہ شور مچاتے ہیں کہ ان کے مینرز اچھے نہیں ہیں,
جی
یہ غلط کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی اخبار میں ان کے جرمنی کے یا کسی انٹلیکچوئل میں اتنی ہمت ابھی تک نہیں دیکھی کہ کھل کے امریکہ کو کہہ سکیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اندرونی طور پہ اپنے دوستوں میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ غلط ہے, وی ڈونٹ سپورٹ اٹ. شروڈر جیسا بندہ ان کے اوپنلی کہتا تھا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں, لیکن عراق کو اس نے سیکرٹلی امریکہ کو سب کچھ دیا جو عراق میں ان کو چاہیے تھا. ان کے جتنے زخمی آتے تھے سارے جرمن ہاسپٹلز میں آتے تھے, لیکن آفیشلی دے ور نیوٹرل, ایسی بات نہیں ہے. ان کی تجارت, یہی میں بار بار کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ذرا سیکرٹ دیکھیں. سیکرٹ کیا ہے ان کا؟ سیکرٹ یہ ہے کہ اکنامیکلی دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ. اگر آج امریکہ جرمنی کی صرف گاڑیاں خریدنا بند کر دے تو ان کی اکانومی میں کچھ نہیں رہے گا. یہ ہم مسلمانوں کو عقل آنی چاہیے کہ اگر ہم بھی ایک دوسرے پہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے سب سے مضبوط رشتہ جو ہوتا ہے قوموں میں یا انسانوں میں, وہ معاشی ہوتا ہے. کہتے ہیں مذہبی اور آئیڈیولوجیکل, وہ صرف جذبات کی حد تک ہوتی ہے, اس کی صحیح بات. تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے سٹیبل جو تعلق ہوتا ہے وہ معاشی ہوتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ پروفیسر اسلم سید صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ہم مزمل حاتمی کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.